قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
شبہِ قدر میں جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں جتنی آپ کو توفیق ہو گئی انشاءاللہ خداوند اسے قبول کرے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر وہ عمل جو آپ حضور قلب، حضور ذہن، توسل اور توجہ کے ساتھ کریں گے وہ حتماً قبول ہوگا۔ لہذا اگر آپ کثرت اعمال کو ذہن میں رکھ کے دیں گے کہ میں یہ بھی پڑھ لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، یقیناً آپ بہت سارے اعمال انجام دیں گے، لیکن کیا ہوگا، کچھ گھنٹوں کے بعد آپ پر روحانی تھکن کے ساتھ ساتھ جسمانی تھکن بھی طاری ہونا شروع ہو جائے گی، پھر آپ صرف اعمال کو گھسیٹ رہے ہوں گے یا اعمال آپ کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں مطلوب نہیں ہیں، تھوڑا کریں لیکن اچھا کریں، تھوڑا کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں۔ اسی مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوستان نے اس سلسلے کو جاری کیا، اسی لیے فرمایا کہ عالم کی ایک شب کی عبادت زاہد کی 70 راتوں کی یا 70 سالوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں یہ تشبیہ دی گئی؟ اس لیے کہ عالم کی ایک شب کی جو تفکیر ہوتی ہے، جو وہ فکر کرتا ہے، جو وہ غور کرتا ہے، اس سے جو وہ مراتب حاصل کرتا ہے، بعض اوقات زاہد اپنے 70 سال کی عبادتوں سے وہ مطلب، وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی ضمن میں یہ سارا سلسلہ رکھا گیا، اور بندے کو جو امر کیا گیا وہ ہے قرآن میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے یہ عنوان ان عناوین میں سے ہے کہ جو معمولاً ہمیں پیش آتا ہے، ہمارے نوجوان بھی اس بات کی طرف اور اکثر سوال کرتے ہیں کہ آیا قرآن میں کہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یا ذکر۔ دیکھیے نام لینا قرآن کی کا مزاج نہیں ہے، آپ اس کو آسانی سے یوں سمجھیں۔ قرآن نے بہت ہی تھوڑی شخصیات کے نام لیے ہیں، اور وہ بھی قرآن نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے نام۔ پورے قرآن میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو یا تین سے زیادہ مقامات پر نام نہیں لیا گیا، اور اس کی علت یہی ہے کہ ضرورت کو نہیں سمجھا گیا۔ لہٰذا جس جب تک ضرورت محسوس نہیں کرتا، پروردگار نام نہیں لاتا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یقیناً آپ کے لیے تھوڑی سی حیران کن بھی ہوگی، کہ قرآن نے حتیٰ آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بھی نام نہیں لیا۔ کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ کہیں گے شیطان کے نام سے تو قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے شیطان کا نام نہیں لیا؟ شیطان صفت ہے، نام نہیں۔ شیطان ایک صفت کا نام ہے، شیطان، ابلیس، اس معنی میں جتنے بھی القابات اس کے لیے آئے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ درواقع اس کے القابات ہیں، اس کی صفت ہیں، ورنہ اس کا اصل نام بعض روایات میں ذکر ہوا ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ لہذا قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب تک ضرورت محسوس نہ کرے نام نہیں لیتا، بلکہ صفات کے ذریعے سے چیزوں کو پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کا مزاج نہیں یا ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کیا جائے، بلکہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ تدبر اور تفکر کے بغیر اسے حاصل نہ کر سکیں۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا پروردگار لوگوں کو نہیں چاہتا کہ وہ ہدایت کی طرف آئیں؟ تو میں جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو لوگ بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے اور بغیر اہل بیت کے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں تو قرآن اور دین نہیں چاہتا کہ یہ ہدایت حاصل کریں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے اہل بیت سے منسلک کیا ہے، بغیر اہل بیت کے قرآن اور نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح سے تدبر اور تفکر قرآن کا لازمی جز ہے۔ جب تک آپ قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کریں گے، قرآن آپ کی ہدایت نہیں کرے گا، قرآن سے آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ میں اس مختصر سی مدت میں جو مجھے دی گئی ہے، لازمات ہے، عنوان بڑا ہے، لیکن میں نے کچھ چیدہ چیزوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں پہلے انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوگی کہ کچھ آیات میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ جو ہمارے ہاں مختلف روایات کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ان آیات سے مراد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں یا ان سے متعلق ہے وہ آیت۔ چند آیتوں کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد چند آیتیں اہل سنت کی کتابوں سے آپ کو ذکر کروں گا کہ جہاں اہل سنت کے علماء نے فرمایا تفاسیر اور روایات کی روشنی میں کہ یہ آیات مخصوص ہیں یا ان سے جو مطلب ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور پھر قرآن میں ایک مطلب خاص طور پر ایسا ہے کہ جو ہمارے ہاں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے سوال بن کر آتا ہے جس کا حل اور جواب دونوں قرآن کے اندر ذکر ہوئے. ایک مرتبہ بلند آواز سے ضرور پڑھیے گا. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا یہ سورہ قصص کی پانچویں آیت ہے جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ وَنُورِدُ أَن نَّمُنَّ, ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم منت گزاری کریں گے. منت گزاری کیا یعنی ہم احسان کریں گے. ہم احسان کریں گے کن لوگوں پر؟ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, وہ لوگ کے جو ضعیف کر دیے گئے زمین میں. یہاں بحث ہے, لغت آیت کو اگر کھولا جائے مطالب کو دیکھا جائے, الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا یعنی وہ لوگ کے جو ضعیف ہیں نہیں ضعیف کر دیے گئے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خود ہی ضعیف ہوتے ہیں, وہ ضعیف ہیں نہیں وہ ضعیف کر دیے گئے ہیں, ان پر ہم منت گزاری کریں, ان پر اپنا احسان کریں. اور نجعلہم ائمہ, اور انہیں قرار دیں ائمہ, ونجعلہم الوارثین, اور ان کو ہم وارث قرار دیں زمین کا. اس آیت کے بارے میں شیعہ سنی دونوں میں بڑی شدت کے ساتھ بحث ہے, اور بہت سارے اہل سنت کے علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے خاص طور پر مراد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ وہی انشاءاللہ ضعیف کر دیے جانے کے بعد امام قرار دیے جائیں گے, اور وہی اصل وارث زمین ہیں اور انہیں کو وارث زمین قرار دیا جائے گا. اسی طرح سے جو دیگر آیات ہیں ان میں سورہ نور کی 55 آیت ہے, سورہ صاف کی آیت نمبر 9 ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت دوبارہ بھی ریپیٹ ہوگی, توبہ میں بھی آئی ہے, اور سورہ توبہ کی بظاہر 33 آیت ہے یہ, کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ اسی نے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کو تاکہ وہ ظاہر ہو سکے علی دین کلہ دیگر تمام ادیان کے اوپر, ولو کرہ المشرکون, اگرچہ ہی کفار کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے. دین حق کا جو غلبہ ہے, دین حق کا جو ظہور ہے دیگر تمام ادیان کے اوپر. اب یہاں پر اہل سنت بھی اور شیعہ علماء بھی کثرت کے ساتھ اور روایات میں بھی موجود ہے کہ یہ جو غلبہ ہے دین حق کا دیگر تمام ادیان کے اوپر یہ صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوگا اور آپ کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے کہ 1400 گزر چکے ہیں, اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے کہ تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کا غلبہ صحیح معنی میں اس کو تصور کیا جائے تو ابھی تک وہ چیز متحقق نہیں ہوئی ہے, وہ چیز ابھی پیش نہیں آئی ہے. اور خصوصاً یہ جو بات کی گئی ہے یہ ایک حتمی بات ہے کہ برائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہونا ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. اسی طرح سے آیت جو ہے سورہ صاف کی 8 آیت کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بھجا دیں, لیکن اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے, تمام کرنے والا ہے, چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. دوبارہ جب آپ تفاسیر میں جا کر مطالعہ کریں گے, روایت کا مطالعہ کریں گے, وہ نور کہ جس کو اللہ حتمن اتمام تک پہنچائے گا نور ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اسی طرح سے سورہ عصر کی تفسیر, اسی طرح سے سورہ قدر کی تفسیر, یہ ساری کی ساری آیات اور روایات اور بہت ساری آیات ہیں کہ جو جن کی تفاسیر جن کی تفسیر اور جن کے معنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اور آپ کا زمانہ بیان کیا گیا ہے. اہل سنت کی کتابوں میں جو معروف کتابوں میں سے سب سے پہلے تو قرطبی کی جامع الاحکام ہے کہ جس میں اس نے اسی سورہ توبہ کی آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ فرماتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد قیام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب ان کا اور ہمارا امام زمانہ کے بارے میں جو فرق ہے اس کو ابھی ہم نہ ڈسکس کریں نہ میرے مورد نظر ہے, صرف سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی تفاسیر میں آیات کی تفسیر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے قیام اور آپ کے ظہور سے ہوئی ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی 114 آیت کہ لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرت عذاب عظیم، کہ کافروں کے لیے دنیا میں بھی خواری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ فرمائے دنیا میں خواری، اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل اور پست کیا جائے، دنیا کی خواری دیکھیں؟ فرمایا کہ دنیا کی خواری سے خاص طور پر مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اور زمانہ ہے، کہ جس میں تمام کفار مغلوب کر دیے جائیں گے، اور پھر یا تو انہیں امام کے زمانے میں جزیہ دینا پڑے گا، یا ان کے نیچے ان کو جسے کہتے ہیں تحت ان کے تسلط کے تحت ان کے زیر سرپرستی آنا پڑے گا، اور جو لوگ انکار کریں گے یا اس کے باوجود بغاوت کریں گے ان کے لیے پستی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح سے ینابیع المودہ میں حافظ سلمان قندوزی سورہ حدید کی 17ویں آیت میں کہ اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ پروردگار زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے زمین کی دوبارہ، اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے، اور آپ کے ذریعے سے دوبارہ زمین کو زندہ کیا جائے گا۔ یا فرمایا کہ سورہ جن کی 24ویں آیت کے حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، کے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعداد کم ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یوعدون فرمایا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جس نے آنا ہے، اور پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ کون قوت والا تھا کون کمزور تھا، یہ وعدہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اور آپ کے قیام کا زمانہ ہے۔ اسی طرح سے مومن صاحب نور الابصار وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی 86ویں آیت کے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ہمارے ہاں امام زمانہ کا ایک مشہور لقب بقیت اللہ ہے، ہمارے ہاں روایت میں بھی یہ موجود ہے۔ علامہ قبیسی ماذا فی التاریخ میں سورہ تغابن کے اس سورہ کا بھی آج کی شب میں پڑھنا ذکر ہوا ہے، کہ اس سورہ دخان کا تغابن نہیں سورہ دخان ہے، سورہ تغابن کی 8ویں آیت کے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو نازل کیا گیا۔ فرمایا یہ نور جو ہے وہ مجھ سے ہے، اور میرے بعد علی سے ہے، اور اسی طرح سے فرماتے گئے، اور پھر فرمایا نسل بعد نسل، اور آخر میں یہی نور قیام اور ہمارے قائم مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کامل ہوگا اور وہاں تک پہنچے گا۔ اسی طرح سے اور بھی آیات و روایات ہیں کہ جن کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس کی تفسیر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کی۔ پس روایات میں تفاسیر میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل سنت اور شیعہ تمام تفاسیر میں ذکر موجود ہے، حتیٰ بعض علماء کے نزدیک امام زمانہ کا تصور اور عقیدہ اور خصوصاً روایات میں اہل سنت کے بہت سارے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ آپ کے بارے میں احادیث تواتر ہے، چونکہ حدیث میرا موضوع نہیں ہے لہذا مسترد جاؤں گا میں، اور آپ صرف بات اتنے سے کہنا مقصود تھا کہ حدیثوں کا جو تواتر ہے، تواتر بظاہر دلیل عقلی ہے، اگر کسی چیز میں تواتر پیدا ہو جائے اسے دلیل عقلی کہا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ تعصب کا شکار ہو کر تواتر جیسی دلیل عقلی کا بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ بہرحال ایک سلسلہ ہے۔ اذان محترم، جہاں اتنے بہت سارے چیزیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اور مربوط ہیں آیات میں، وہیں پر قرآن کریم نے دو واقعات ایسے بیان کیے ہیں کہ اگر انسان دیکھے تو دیکھیے، قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے، قصے سے مراد وہ قصے کے جو انسان کو سلانے کے لیے آتے ہیں۔ معمولاً قصہ کہانی کس لیے ہوتا ہے؟ یا تو بچوں کو سلانے کے لیے ہوتا ہے، بچے سو نہیں رہے ہوتے ان کو قصہ کہانی سناؤ تاکہ وہ سو جائیں۔ پرانے زمانے میں بھی قصہ کہانی جو تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب راتیں طولانی ہوا کرتی تھی، بجلی کا نظام نہیں تھا، خصوصاً سردیوں میں بہت طولانی راتیں ہو جاتی تھیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، تھوڑی سی آگ لگا لیتے تھے، اب رات کا ایک بڑا حصہ کاٹنا ہے، تو اس میں ایک قصہ گو ہوتا تھا جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایسا قصہ سنایا جائے کہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر جائے اور محسوس نہ ہو۔ تو دونوں صورتوں میں، چاہے بچے کو سلانے کے لیے ہو، چاہے وقت گزارنے کے لیے ہو، قصہ اور کہانی ہماری زندگیوں میں ان کا عنوان یہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ کیا جائے تو ذہنوں کو سلانے کے لیے قصہ اور کہانی بیان ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے بھی قصص کو بیان کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہم یہ قصے سلانے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے، ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں کہ سورہ یوسف، چونکہ پورا مربوط اور منسجم قصہ قرآن نے کریم نے جو واحد بیان کیا وہ سورہ یوسف میں ہے۔ سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ بیان ہوا لیکن کچھ آیتیں بنی، بس قرآن نے جہاں جو چیز ضروری سمجھی اس سے زیادہ کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ لیکن یہی چیز انسان اگر اس کو قصہ بیان کے قصے کے طور پر اور کہانی کے طور پر بیان کرنے لگے تو 42 قصے بن جاتی ہیں آرام سے۔ تو ایک طرف آپ 42 قصے دیکھیں اور ایک طرف چند آیتیں، یہ فرق قرآن اور ہمارے قصے میں۔ ہم 42 قصے کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کا وقت گزارنا ہوتا ہے، لیکن قرآن وقت نہیں گزارتا۔ قرآن نے صرف وہ مقامات بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث تفکر ہو سکتے ہیں، باعث ہدایت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ واقعات صرف قصہ کہانی سنانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان میں پروردگار کی طرف سے پیغام ہے۔ دو واقعے، ایک واقعہ جناب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جس کو قرآن نے سورہ بقرہ میں غالباً بیان فرمایا، کہ جہاں پر قرآن 259 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، جہاں پر فرمایا کہ اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحیی ھذہ اللہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست 100 عام۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اور اس شخص کی مانے کہ جو ایک قریے کے پاس سے گزرا، مر علی قریۃ، ایک گاؤں کے پاس سے گزرا، کہ حالت کیا تھی اس گاؤں کی، وہی خاویتن علی عروشہا، کہ جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے، یعنی وہ پوری کی پوری جو بستی تھی وہ ڈھہ چکی تھی، نیچے گر چکی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ مرے ہوئے ہیں، پوری بستی نیچے گر چکی ہے، دب چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان یحیل ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ پروردگار ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ کتنی موت دی؟ 100 عام، 100 سال کی موت۔ ثم بعث، اس کے بعد 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ مبعوث کیا، دوبارہ اٹھایا، اور پھر فرمایا کم لبست، کتنی دیر تم یہاں پڑے رہے ہو، یہاں ٹھہرے ہو، کتنی دیر گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لبست یومن و بعض یوم، کہ میرا خیال ہے کہ میں یہاں پہ ایک دن شاید سوتا رہ گیا ہوں، ایک دن سے پڑا ہوا ہوں، یا بعض یوم، کچھ دن، دن کا کچھ حصہ۔ تو جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قالا بل لبست 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک پڑے رہے، 100 سال تک تمہیں ہم نے موت دی، تم 100 سال تک یہاں پڑے رہے۔ اب لازمات ہے، نبی ہیں لیکن انسان کی عقل ایک، جب وہ خود یہ احساس کر رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں، مثلا ہمارے ساتھ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بہت شدید نیند آ رہی ہو، بہت تھکے ہوئے ہوں اور ہم سو جائیں، تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہو کہ ہم بہت دیر سوئے ہیں، گھڑی اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گھڑی دیکھتے ہیں تو پتہ لگا 10-15 منٹ سے، تو اس کے بالعکس بھی ہوتا ہے، کبھی ہم بہت سوئے ہوتے ہیں، اٹھ کے دیکھتے ہیں ابھی تو 2 ہی گھنٹے ہو رہے ہیں۔ دونوں صورتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب اگر گھڑی سامنے نہ ہو تو کیا ہم اپنے احساسات کی بنا پر یہ مان لیں گے کہ ہم تھوڑی مدت سوئے ہیں یا ہم بہت مدت سوئے؟ نہیں، کوئی دلیل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو وہیں پر ان کے لیے مہیا فرمایا، کیونکہ 100 سال، 100 سال کوئی سوتا رہ جائے، 100 سال کے لیے کسی کو کہا جائے، کسی بھی انسان کی عقل نہیں مانے گی۔ لہذا پروردگار جانتا ہے کہ اس کے محسوسات، اس کی معقولات ابھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی، لہذا فرمایا فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابک، اور اپنے پانی کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، ہو یہ تمہارا کھانا، یہ پانی، یہ بالکل خراب نہیں ہوا ہے، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف اپنی سواری کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نشانیوں کو قرار دیں. جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ 100 سال میں گدھے کو سڑ کر جیسا ہو جانا چاہیے تھے وہ ویسا تھا. فرمایا بنظر الی عظام کیف ننشزھا، دیکھو ذرا ہڈیوں کی طرف کہ ہم کس طرح سے ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا سلسلہ کیا، کیا یہاں مراد صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ بتلایا جائے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مار دیا، 100 سال کے بعد اٹھایا، اس کا کھانا صحیح تھا، اس کا گدھا مر گیا؟ کیا خدا ہمیں صرف یہ بات کی کہانی سنانا چاہتا ہے یا پیغام موجود ہے؟ دوسرا واقعہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں پورا سلسلہ موجود ہے اصحاب کہف کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ اسی طرح سے لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں. ہم انہیں کروٹ بدلاتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. اصحاب کہف دوسرا ایسا واقعہ ہے کہ جو تعجب انگیز ہے قرآن میں. قرآن کریم نے، جیسا کہ واقعات آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گے، میں تیزی سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اصحاب کہف کچھ افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غار میں کچھ عرصے کے لیے سلایا، پھر دوبارہ جگایا. آپ مجھے کوئی ایک تفسیر ایسی بتلا دیں کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ، چونکہ بعض روایات میں اہل سنت اور شیعہ دونوں کی تفاسیر میں یہ تقریباً 350 سال کے بعد اللہ نے ان کو جگایا. کوئی ایک روایت، آپ کوئی ایک تفسیر، کوئی ایک جگہ ایسی بتا دیں کہ جب یہ لوگ 350 سال کے بعد آئے تو یہ 350 سال کے ہو گئے ہوں، جوان گئے تھے، غار سے بوڑھے نکل کر آئے. کوئی ایک تفسیر، کوئی ایک جگہ، کوئی ایک روایت، کوئی ایک نشان ایسے بتا دیں کہ اس سارے واقعے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ سلایا اور انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور میں یہ دوبارہ اٹھیں گے، یا بعض روایات اور بعض اہل سنت کے نزدیک قیامت سے پہلے اٹھیں گے. جب بھی اٹھیں گے، بالآخر اٹھیں گے، جب اٹھیں گے دوبارہ تو جوان اٹھیں گے. کوئی ایک مقام ایسا بتا دیجیے کہ جہاں پر یہ مل جائے کہ یہ لوگ بوڑھے ہو کر اٹھیں گے، 1000 سال کے، 2000 سال کے لوگ اٹھیں گے. سارا جہان اسلام اس بات پر متفق ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جوان اٹھیں گے. کیوں میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں؟ پروردگار نے یہ دو واقعات صرف قصے کے لیے بیان نہیں کیے، بلکہ پروردگار یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی کو حی اور زندہ رکھنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ چاہے عمر کئی 1000 سال کے اوپر محیط ہو، کئی 100 سال کے اوپر محیط ہو، یہ ہمارا کام ہے. اب ہم اسے سلا کر زندہ رکھیں یا جگا کر زندہ رکھیں، یہ ہمارا کام ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ناممکن امر نہیں ہے. ہم جس کے ساتھ چاہے یہ کریں. دیکھیں حضرت عزیر کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ دو چیزیں جناب عزیر کو دکھائیں. خود جناب عزیر، اللہ تعالیٰ نے انہیں مارا اور زندہ کیا، لیکن انہیں محسوس ہوا جیسے میں کئی تھوڑی دیر کے لیے ایک دن سویا ہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دونوں مثال دیکھا، گدھے کا سڑ جانا، اس کی ہڈی گوشت سب کا ختم ہو جانا، یہ دلیل ہے کہ تم 100 سال تک سوئے رہے ہو یا مرے رہے ہو. لیکن دوسری طرف دیکھیے، گدھے اور کھانے میں کون سی چیز ہے جو زیادہ پیریشیبل ہے؟ پیریشیبل یعنی نازک ہے. کھانا، کھانا ایسا ہے کہ اگر آپ ذرا سا کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں پکانے کے بعد اور رکھا رہ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سڑ جاتا ہے. یہی جو کھانا سڑتا ہے، ہم نے آج سائنٹیفکلی اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ کھانا جو عام وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک سے آپ نے دوسرے وقت چھوڑا اور سڑ گیا، آج ہم نے سائنٹیفک ترقی کرنے کے بعد کیا کیا کہ ہم نے فریج بنا لیا، کہ وہ جو کھانا کچھ دنوں میں سڑ جاتا تھا اب ہم اس کو لے گئے تقریباً کتنا، ایک آدھ ہفتے تک، کہ ایک آدھ ہفتے فریج میں رکھا ہے تو کھانا سڑے گا نہیں. فریزر میں لے جائیں تو اور بھی کچھ آگے چلا جائے گا، سڑے گا نہیں. لیکن فریزر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لمبی مدت تک کوئی چیز اس میں رہ جائے تو پھر دوبارہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہتی. ایک خاص مدت ہے جہاں فریز کر کے بھی آپ سیو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ سیو نہیں کر سکتے. یہ انسان کو علمی طور پر اس نے یہ قوت حاصل کی ہے کہ کسی چیز کی لائف کو اس نے تھوڑا سا بڑھا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جب کسی ٹیکنالوجی کا، کسی ایسی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا، حضرت عزیر کے کھانے کو، کھانا اور بعض روایتوں میں یہ کھانا انگور، انگور سب سے زیادہ پیرشیبل، سب سے زیادہ نازک فروٹ ہے، ذرا سا کچھ ہو جائے فوراً سڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نازک کھانے کو 100 سال تک ثابت رکھ کر یہ بتلایا کہ پروردگار وہ قادر و قدیر ہے کہ جو اتنے نازک سے کھانے کو 100 سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آپ انگور فریج میں رکھ لیں، فریزر میں رکھ لیں، ایک ہفتے سے زیادہ سالم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ آپ ایک ہفتے تک کی مدت پر پہنچے ہیں اور پروردگار نے 500 ہفتوں کی مدت اس کھانے کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اگر انسان اپنی عقل سے، اپنے علم سے اس جگہ تک پہنچا کہ وہ کسی چیز کو کی مدت کو 7 گنا زیادہ کر سکتا ہے، تو پروردگار نے آج سے سینکڑوں سال پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 100 سال تک آپ کے اور ہمارے علمی ترقی کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ اس چیز کو ثابت رکھ کر یہ ثابت کیا، یہ بتلایا کہ جب پروردگار کسی چیز کو ثابت رکھنا چاہے، اس کو اس کے حال پر رکھنا چاہے، تو یہ پروردگار کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اب جو ہمت غلام داس کرے، دیکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ایک سوال کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ امام زمانہ جو ہے وہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ امام زمانہ زندہ ہے، تو جب وہ ظہور کریں گے ان کی عمر کتنی ہوگی؟ روایات کی روح سے آپ کی عمر تقریباً 40 برس کے قریب ہوگی، 35 سے 40 کے درمیان میں۔ تو اگر امام کی 35 سے 40 سال کے درمیان میں عمر ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کی عمر جو ہے وہ 1100 سال ہو اور وہ 40 سال کی عمر میں اپنے آپ کو لے کر آئے؟ تو امام، اس بات کا جواب اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں انہیں قصوں کے درمیان میں دیا ہے کہ دیکھو، ہم اگر چاہیں تو ایک کھانے کو کہ جسے کچھ دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس کو ہم 500 ہفتے تک، 100 سال تک ہم اس کھانے کو صحیح اور سالم زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں، ہماری اگر قدرت ہو تو ہم اصحاب کہف کو کئی 1000 سال تک سلانے کے باوجود جوان رکھ سکتے ہیں۔ آغے محسن قراتی یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے وجود، بلکہ ہمارے چہرے کے درمیان میں اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ کس طرح سے پروردگار ایک کچھ ہی لوگوں کو، دیکھیں ہم جیسے انسان ہیں نا بظاہر، مسئلہ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے جیسے انسان ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تو 1000 سال میں بوڑھے ہو کے مر جائیں لیکن امام جو ہے وہ 40 سال پہ روکے رہے، ایک جو ہے وہ چینج ہوتا رہے، متغیر ہیں، دوسرا ثابت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال یہ ہے لوگوں کے۔ آپ فرماتے ہیں اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں، بلکہ ہمارے چہرے کے اندر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے کے اندر اس بات کا جواب دیا ہے، دیکھیے چہرے کی کھال ساری ایک ہی ہے، اس کو جو خون ملتا ہے وہ بھی ایک ہے، جو غذا ملتی ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن اسی چہرے کے اوپر تھوڑا سا اوپر نیچے بال ہیں جو کہ متغیر ہیں، جو تبدیل ہوتے ہیں، بڑھتے بھی ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی بھی آتی ہے، لیکن انہی کے درمیان میں ہماری بھویں اور خصوصاً پلکیں ایک ہی کھال ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی جیسی غذا ہے، کچھ بال جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، کچھ بال ایسے ہیں جو اسی سارے کنڈیشنز کے باوجود تبدیل نہیں ہوتے اور ثابت رہتے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ 4 انگشت کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ 3 انگشت کا فرق ہے۔ 3 انگلیاں 4 انگلیوں کے فاصلے سے ایک ہی چہرے کے اوپر، ایک ہی کھال میں، ایک ہی غذا پانے والے، کچھ بال متغیر ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے، کچھ بال ہیں جو کہ ثابت ہیں۔ تو جو پروردگار ایک چہرے کے اندر کچھ چیزوں کو ثابت رکھ سکتا ہے، کچھ چیزوں کو تبدیل رکھ سکتا ہے، وہ حتماً اس چیز پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو انسانوں کو بوڑھا کرے اور وہ چاہے تو کسی شخص کو اپنی مصلحت کے خاطر 40 سال کی عمر میں ثابت رکھے۔ بس یہ کام پروردگار کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے آخری اور اہم ترین بات جو بس میں کر کے، جیسا کہ باہر میرا وقت بھی تقریباً ختم ہوا، کہ یہ جو شب ہے، جب بھی تمام روایات میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، خاص طور پر سورہ قدر، شب قدر، صاحب عمر، یہ خاص طور پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آج کی شب خاص طور پر امام زمانہ سے منسوب ہے، آج کی شب سارے نامہ اعمال، پوری سال کے جتنے بھی مقدرات ہیں وہ آج امام زمانہ کے امضاء سے ثبت کیے جائیں گے، لہٰذا ہم اور آپ آج کی شب جو بھی مانگیں, جتنا بھی مانگیں, دیکھیں جو کچھ بھی ہم مانگیں اور جتنا بھی مانگیں کم ہے, لیکن وہ چیز جو ساری خواہشات کو حل کر سکتی ہے, وہ جو ساری خواہشات کو ہماری برابر دب خیر فرما سکتی ہے, وہ چیز جو کہ ہماری حاجات کو, ہماری مشکلات کو برطرف کر سکتی ہے, وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور پر نور ہے. لہذا آج کی شب خاص طور پر امام زمانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دعا ہماری یہی ہے کہ پروردگار اس مقدرات کی شب میں تو کوئی ایک ہماری دعا جو مستجاب کرنا چاہے تو ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. صرف چند جملے آغا کی اجازت سے, آغا دو دقیقے اگر اجازت, کچھ باتیں صرف آپ سے کرنا چاہوں گا اس اعتبار سے کہ ابھی 21ویں کی شب گزری ہے, اور بعض علماء نے فرمایا, اس واقعے کو نقل کیا کہ جب دو دن تک کوفہ کے یتیموں کو پیار کرنے والا امام نہیں آیا تو کوفہ کے یہ یتیم گھروں سے نکلے کہ وہ مولا ہمارا, وہ آقا ہمارا جو باپ بن کے ہمیں پیار کرتا ہے, ہمیں اپنی گود میں بیٹھاتا ہے, پیار سے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے, ہمارے ساتھ کھیلتا ہے, دو شب ہو گئے وہ مولا نہیں آیا, تو یہ بچے ڈھونڈتے ہوئے نکلے. جب پہنچے مولا کائنات کے گھر تو انہیں بتایا گیا کہ مولا کے سر پر ضربت لگی ہے, زہر نے اپنے اثر کو شدید طریقے سے امام کے بدن میں اثر پذیری کی ہے, اور آپ کی حالت نہایت نحیف ہے, اور طبیب نے, حکیم نے یہ کہا ہے کہ مولا کائنات کو دودھ پلایا جائے, جتنا زیادہ دودھ امام کو پلایا جائے ان کے لیے بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بچے دوڑے دوڑے اپنے گھروں میں گئے, جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لے کر مولا کائنات کے دروازے پر آ گئے اور کہنے لگے کہ مولا ہم یہ دودھ لے کر آئے ہیں, ہمارے آقا کو, ہمارے مولا کو, ہمارے مہربان کو یہ دودھ پلائیے, ہمارا مولا بچ جائے کسی طرح سے. اے یتیموں پر شفقت کرنے والے مولا, تمہیں تمہارے جد کا واسطہ, اے یتیموں پر رحم کرنے والے مولا, اے ہمارے حقیقی وارث, ہم بھی یتیمان آل محمد ہیں, ہماری یتیموں کو 1100 سال گزر گئے ہیں مولا, ہم 1100 سال سے تمہارا واسطہ رکھ رہے ہیں, 1100 سال سے کاٹے جا رہے ہیں, 1100 سال سے کانے سن رہے ہیں, 1100 سال سے منتظر ہیں. کاش ہمیں وہ دروازہ پتا ہوتا جس پر لے جا کر ہم اپنی خواہشات کو رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم سے ہماری جان لے لو, مولا ہم سے ہمارا خون لے لو, مولا ہم سے ہمارا وجود لے لو, لیکن ایک مرتبہ 1100 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے مولا, ان 1100 سال میں ایک مرتبہ اپنے وجود پر نور کو ہمارے سامنے لیا, ایک مرتبہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں مولا, ایک مرتبہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے سینے بھرے ہوئے ہیں مولا, ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پرم احتجاج میں ہمیں مارا جاتا ہے, ہمیں حکومتی ادارے مارتے ہیں, ہمیں اس طرح سے مارا جاتا ہے, ہمیں ہر جگہ کافر کہا جا رہا ہے, مولا ہم صرف تمہارے ظہور کے انتظار میں بیٹھے ہیں, ہم آج تک اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مولا تم ظہور کرو گے, ہمیں ایک ایک چیز کا بدلہ دیں گے, مولا اس سے پہلے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے, آپ کو آپ کے جد کا واسطہ ہے, آپ کو امام حسین کا واسطہ ہے, آپ کو حضرت زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے, پروردگار تجھے آئمہ کی مشکلات کا واسطہ ہے, مظلوم کائنات امام زمانہ کی مظلومیت کا واسطہ ہے, اللہم عجل علی ظہوری. پروردگار آج کی شب میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کو ہمارے لیے مقدر فرما, بار الہ امام زمانہ کو ہر طرح کے شر و اشرار سے اپنے زمان میں رکھ, بار الہ شیعہ یعنی حیدر کرنا دنیا میں جہاں جہاں ہے, مولا کائنات کے سب قسم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, بار الہ شیعہ یعنی حیدر کرنا دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, شام میں, عراق میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, ہمارے بے گناہ اسیر دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں, شیخ ابراہیم زک زاکی، شیخ حسین الرازی اور دیگر کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعوں کی بیداری کے لیے کام ہو رہا ہے، خصوصاً راجہ صاحب پہ، بہرحال ایک پورے سلسلے کو انہوں نے جاری کیا، بار الہ اس طرح کی تمام جتنی بھی کوششیں ہیں ان کو تو ہی کامیاب فرما سکتا ہے، کامیاب فرما۔ بار الہ ہمیں سیرہ آئمہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے عوام و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔